کے قدرت سے اے کے قدرت سے اج پرسند سن. اے دنیا والے, تم کو اپنے بیوی بچوں کے جدا ہونے پر تو پسند نہیں آتا. تمہارے بیوی بچے ماں باپ اگر جدا ہو جائیں تو تم کو جو ہے وہ صبر نہیں ہوتا, رونے لگتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جو بیوی کی جدائی سے رونے لگتے ہیں, اتنی محبت فرماتے کہ تم کو اس جدائی سے صبر نہیں آتا. صبر کیوں داری, صبر کیوں داری سے رکھتے ہیں جتنے رکھ. ارے تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر کیوں صبر کرتے ہو؟ تمہارے دل میں یہ کیسے حوصلہ کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر صبر کرتے ہو؟ تین بچے جو دنیا کا وکیل ہے ایک دن بنا ہونے والے ہیں, ایک دن بیوی بچے سب قبر میں جانے والے ہیں اور فانی ہے. اس کی محبت پر تو صبر نہیں آتا, اس کی محبت پر تو صبر نہیں آتا, جدا ہو جاؤ. لیکن اللہ کی محبت میں کیسے صبر آ جاتا ہے؟ کیونکہ دونوں عالم کا پیدا کرنے والا, ہمارا حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ ہے, ہمارا حقیقی رزاق تو اللہ ہے. یہ تو باقی جو دنیا کے جتنے اسباب ہیں یہ سب وسیلے ہیں, ورنہ حقیقی مسبب جو ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے, سبب کو پیدا کرنے والا. کہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پہ صبر کرتے ہو. اگر تمہاری کوئی پسندیدہ چیز نہ ملے, پسندیدہ چاہے وہ پسندے ہو کتنے پسند ہو, لیکن نہ ملے تو بے قراری ہو جاتی ہے. کہ اگر چینی میں چینی جو ہے وہ چائے کے اندر نہ ہو تو صبر نہیں کرتے, کہتے جلدی چینی لاؤ. بغیر چائے کے, بغیر چینی کے چائے میں مزہ نہیں ہے. چینی کی مٹھاس کو کہتے ہو, اگر وہ چینی میں اس کو ہم چائے میں شکر کو چائے میں نہ ڈالیں تو چائے میں مزہ نہیں آتا. ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے دل, دل سے پوچھتے ہیں کہ اے دل, یہ شکر خوشتر یا کہ شکر خادم, کہ یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا؟ اے دل, یہ شکر خوشتر یا کہ شکر خادم, اے دل ذرا ہم کو بتا یہ شکر اور یہ چینی یہ زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا؟ بتاؤ. گنے کے رس میں گئے گھر کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اگر گنوں میں اللہ رس نہ پیدا کرتا اور گنوں میں مٹھاس نہ ہوتی تو مچھردانی کے ڈنڈے کبھی دیکھیں نہ دیکھو تو جو مزدور ہوتا ہے نا چارپائی لگاتا ہے, سردیوں کے موسم میں اس کو دیکھنا چارپائی لگاتا ہے, اس میں مچھردانی باندھتا ہے اور پھر ڈنڈے چاروں طرف ڈنڈے لگاتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ گنوں میں رس نہ پیدا فرماتے تو وہ گنے کے ڈنڈے مچھردانی کے ڈنڈے کے بھاؤ دکھتے. کیوں صاحب ایسا ہی ہے نا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں شکر رس تو اللہ نے پیدا کیا. اسی لیے ماں نے پوچھا کہ اے دل دوست آگے آ جاؤ. اگر کہیں پر صدر مملکہ صاحب آ جائیں اور کہہ دیں کہ ہم پلاٹ تقسیم کریں گے, پلاٹ ہزار ہزار گز کا پلاٹ دیں گے اور 6 بجے تقسیم کیا جائے گا, تو کیا ہوگا؟ سب 5 بجے پہنچ جائیں گے اور چاہیں گے سب سے آگے ہم کھڑے ہوں, اور 6 بجے کے بجائے 5 بجے پہنچ جائیں گے. ابھی ہم کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد معلوم نہیں ہے, ورنہ 11 بجے ہی پہنچ جائیں گے. جب میرے شیخ کی مجلس ہوتی تھی جمعے کے دن تو 11:30 بجے ہمیں تشریف لاتے تھے, میں 10 بجے ہی گھر سے نکل جاتا تھا. کیوں؟ تاکہ حضرت کے سامنے بیٹھوں, سب سے مرشد کے بالکل سامنے بیٹھوں. کیونکہ جب اور کبھی اگر دیر ہو گئی کسی وجوہ سے اور دور بیٹھا تو مزہ نہ آیا, کیونکہ قربت میں جو مزہ ہے وہ دوری میں تو نہیں ہے. تو دوست پیچھے نہ بیٹھو, آگے آ جاؤ. شاباش. اندر آ کر حلقہ ہے دیوان کا, دیوانوں کے حلقوں میں آ جا, دور نہ بیٹھ. ارومی فرماتے کہ اے دل, یہ شکر خوشتر یا یہ شکر سادت, کہ اے دل یہ چینی زیادہ میٹھی ہے یا چینی کا پیدا کرنے والا؟ دل کو خطاب کرتے, کیونکہ دل اگر مٹھاس نہ ہو, اگر صاحب مٹھاس میں تو کیا بنا؟ شہد میں مٹھاس کتنے رکھی ہے, اللہ نے رکھی نا. اور فرماتے کہ اے دل یہ کمر خوش کر یا آتے کمر سادت, کہ اے دل ذرا ہم کو یہ تو بتا کہ یہ چاند والا حسین ہے, یہ چاند کا پیدا کرنے والا, چاند کی روشنی یہ تو ادھار ہے, بھیگ ہے بھیگ, اور یہ چاند جو ہے وہ مستنیر ہے اور سورج منیر ہے, یعنی سورج کی روشنی چاند مفید, چاند مستفید ہے اور سورج مفید ہے, یعنی چاند جو اپنی روشنی ہے وہ سورج سے ملتا ہے, اور سورج کو کس نے روشنی دی؟ یہ اللہ کی ادنا بھیگ ہے, معمولی سی بھیگ, یہ مولا کی ادنا سی بھیگ ہے جس کی وجہ سے سورج روشن ہے, اور اس کا یہ حال ہے کہ اگر 12 بجے کا سورج ہو تو اس سے کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا, 12 بجے کا سورج اگر نکلا ہوا ہو تو اس سے آنکھ ملانا مشکل ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی بھیک ہے. تو سوچو بھیک کا یہ معاملہ ہے تو بھیک دینے والا کیسا ہوگا؟ جب بھیک کا یہ معاملہ ہے کہ سورج سے ہم آنکھ نہیں ملا سکتے اور اس کی وجہ سے کائنات روشن ہے, کہ بھیک کا یہ عالم ہے, جس کے دل میں بھیک دینے والا آئے گا اس کا کیا عالم ہوگا, اس کے دل کے عالم کا کیا عالم ہوگا جس کے دل میں بھیک دینے والا ہے. اسی لیے تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ یہ سورج اور چاند, سورج اور چاند اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ عالم, یہ ہماری امتیازی شان نہیں ہے, کیونکہ سورج سے فائدہ تو کافر بھی اٹھاتا ہے اور چاند کی روشنی میں تو کافر بھی سفر طے کرتا ہے اور سورج کی روشنی میں کافر بھی غلہ اگاتا ہے اور اپنے دن بھر کے کام نپٹاتا ہے. کہ اللہ یہ روشنی اور یہ نعمتیں یہ ہماری خاص نہیں ہے, اس میں امتیاز نہیں ہے, اس سے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں مومن بھی کافر بھی, لہذا ہم کو یہ نہ دیجئے, ہم کو وہ کوئی خاص چیز دیجئے, ہم کو وہ خاص چیز دیجئے جو ہمارے لیے خاص ہے, وہ جو چیز بین الاولیاء وہ بین الاعداء, یعنی دوستوں میں اور دشمنوں میں جو چیز مشترک ہو وہ دوستوں کی کیسے ہو سکتی ہے, دوستوں کے لیے تو کوئی خاص چیز ہو. تارا فرماتے کہ اللہ یہ سورج چاند, یہ سورج اور یہ چاند یہ امتیازی چاند نہیں ہے, یہ تو کافر بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. آپ ہمارے دل میں اپنے قرب کا خاص سورج کو طلوع فرمائیے کہ جو صرف ہمارے پاس ہو کافر کو اس کی ہوا بھی نہ لگے. لہذا اللہ والوں کی شان یہ کہ ان کے دل کے دنیا کو تو ایک سورج ملتا ہے اور پھر غروب ہو جاتا ہے, شام کو غروب ہو جاتا ہے, اس کے بعد اندھیرا, لیکن اللہ والوں کو جو قرب اللہ کے قرب کا سورج ملتا ہے اس میں وہ کبھی غروب نہیں ہوتا, وہ غروب نہیں ہوتا, ہر وقت پس کہتے ہیں. بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرماتی ہے کہ ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج دنیا والوں کا ہے, ایک سورج میرا ہے اور ایک سورج دنیا والوں کا ہے, اور دنیا والوں کا سورج تو دن میں نکلتا ہے اور میرا سورج رات میں نکلتا ہے, کیونکہ شام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تشریف لاتے تھے گھر میں تو فرماتے کہ اب میرا سورج شروع ہوا, یہ ہے ہمارا سورج. کہ اے لاؤ اس سورج کے مقابلے میں کوئی سورج, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا, یہ سورج ہے ہمارا, دنیا والوں کا سورج تو دن میں نکلتا ہے اور ہمارا سورج رات میں. اب اس پہ ایک سنت یاد آئی, ایک سنت اس کو جاری کیجیے. وہ سنت کیا ہے؟ کہ ہماری ماں, ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے یا گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام فرماتے تھے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ آپ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوئے فرماتے تھے. اور دیکھو سلام کے اندر بعد لوگ بہت اسپیڈ مارتے ہیں, اسپیڈ جلدی کرتے ہیں, السلام علیکم, السلام علیکم, اور عجیب عجیب اسٹائل ہوتے ہیں اور اس کو بھی کچھ ماڈرن کرتے ہیں, کوئی عجیب عجیب انداز سے, یہ سب خلاف سنت ہے. صحیح سلام کرو, ایسے علیف کو بھی ظاہر کرو, یہاں تو بڑے بڑے ساری غلطی کرتے ہیں. دیکھو علی فہنے شروع میں, کیوں کاری صاحب علی فہنے شروع میں تو کیا السلام علیکم نہیں کرو, السلام علیکم علیف کو بھی ظاہر کرو, ڈنڈے کو بھی تو ظاہر کرو علیف کے, السلام علیکم ایسے ساتھ پاس کرو. السلام علیکم. وعلیکم. یہ عجیب عجیب پڑھیے سر, فضول یاد ہے. دادا صحیح سلام سیکھو. کیا؟ السلام علیکم. الف کو بھی ظاہر کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر اس سے آگے ایک لفظ میں پڑھانا, اس سے آگے ایک لفظ میں پڑھانا, کیونکہ اگر پڑھانا مقصود ہوتا, اگر بات کہتے ہیں کہ صاحب جب میں تو مقام ہوں, میں بسو حرام ہوں, تو میں فرق ہوں اور عجیب عجیب پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں کہ صاحب دعائی تو ہے. تو یاد رکھو, اگر دعا ہوتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زیادہ بڑھ کر دین کسی نے نہ سمجھا, اور ان سے بڑھ کر عظیم الشان دعائیں مانگنے والا کوئی نہیں آیا. کہ لادا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا اور اللہ نے فرمایا یوم اخبرت لکم دینکم, دین کامل ہوگا, اگر ایسی کوئی اچھی دعا ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو نہ سکھا دیں. کیوں صاحب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امت پر کوئی رحم دل تھا؟ کیا مولوی امت سے زیادہ رحم دل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ؟ کیا مولانا صاحب, کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت رکھتے ہیں؟ کیا زیادہ درد رکھتے ہیں امت کا؟ بتاؤ. نہیں تو لہٰذا یاد رکھو, اگر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھا دیتے. لہٰذا یہ مت ذکر کرو کہ ہمیں اس میں نئی نعمت چلے گی, اطلاع کرو تین نام اطلاع کا, پھر دیکھو کیا نعمت ملتی ہے. لہٰذا حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے تو فرماتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلام فرماتے تھے. اور ایک اور سنت, ایک سنت تو سلام کی سنت, ایک سنت اور ہے کہ مسکراتے ہوئے جاتے ہیں, مسکراتے ہوئے کہ فرماتے ہیں ان کی مسکراہٹ تو ایسی ہوتی تھی کہ ہمارا دل مسکراہ دیتا تھا, اور آج ہم گھر میں دہشت کہتے تھے. کیوں کہ اب بیوی بیچاری کہے گی کہ ذرا کیا حال ہے آپ کے, چلو ابھی ہم دفتر سے بہت تھکے ہوئے ہیں, پتہ نہیں صبح سے کام کر کے آ رہے ہیں سارا دن, چلو رہے ہم. اب بیچاری دبل کے بچے بھی پلنگ کے پیچھے چھپ جائیں گے, کیا ظالم جب چار دن آ گیا. ایسا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو زندہ کی تھی. باہر تو بڑے حسمک بنتے ہیں, باہر بڑے حسمک صاحب یہ تو بڑے ہنستے ہیں, اور گھر میں داخل ہو ایک تین دیوی ادھر اور منہ بھی بالکل جو ہے وہ سوجا ہوا, جیسے کتے کو کوئی مارے نا تو وہ ایسا انسانوں کی طرح داخل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کا دعویٰ تو ان کی سنت پہ کیوں نہیں عمل کرتے تھا؟ لہٰذا جب گھر میں داخل ہو تو کیسے مسکرا دو, اگر نہ بھی جی چاہے تھکے میں بھی ہو تو سنت سے عمل کر لو, اللہ اس کی برکت سے تھکان اتار دیں گے. کیسے؟ السلام, زور سے سلام کرو, اور گھر والوں کو سکھاؤ کہ جب ہم سلام کریں تو تم جواب دو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی چوکراہٹ کو باہر رکھ کے آؤ, چاہے بڑے چودھری ہو چاہے خان ہو کچھ بھی ہو, اگر زیادہ تھکاوٹ ہو تو ایک نسوار کی چھٹکی کھا لو, کیونکہ یار لوگ کہتے ہیں کہ چھٹی نہیں منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی, چھٹی نہیں منہ سے یہ ظالم لگی ہوئی. کہتے ہیں صاحب ساری دنیا ایک طرف, بس ایک چٹکی دے دو. ہم نے ایک دوست کو کھایا یار ہم کو بھی ایک ذرا چٹکی تو کھلاؤ, ہم بھی تو دیکھیں کہ کیا چیز ہے, کیا چیز ہے کہ جس پہ یار لوگ اتنے عاشق ہیں لیکن ہم کو کوئی کھلاتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں کہ آپ مت کھاؤ اچھی چیز نہیں ہے. ہم نے پوچھا کہ جب اچھی چیز آپ ہم کو نہیں کھلاتے, ایسی خراب چیزیں تو آپ کیوں کھاتے؟ لیکن دیکھو میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مومن کے منہ کی, انسان کے منہ کی اتنی حفاظت کی کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو ناف, ناف سے لے کر بچے کی ناف اور ماں کی ناف میں ایک نالی لگائی جاتی ہے, نالی لگائی جاتی ہے جس سے اس کو بچے کو غذا اس ناف کے ذریعے سے ملتی ہے, اور اس کی غذا کیا ہے بچے کی؟ ماں کا ہے. وہ گندا پانی ہے کیا؟ گندا پانی وہ بچے کی غذا ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے منہ کی اتنی حفاظت کی کہ اس گندگی کو منہ سے داخل نہ فرمایا, حالانکہ قاعدہ یہ ہے کہ جو غذا ہوتی ہے وہ منہ کے راستے سے جاتی ہے, غذا منہ کے راستے سے جاتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منہ کی اتنی حفاظت فرمائی کہ ناف لگا دی, ناف میں نال لگا دی, ماں کے پیٹ ماں کی ناف اور بچے کی ناف میں ایک نال لگی رہتی ہے جس سے ماں کے حیات کے ذریعے اس کی پرورش ہوتی رہتی ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے ہمارے منہ کی حفاظت کی اور اس لیے کی کیوں؟ کیونکہ کل آئندہ دنیا میں آ کر اس کو ہمارا نام لینا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہ گندا نہ ہو, منہ گندا نہ ہو اس لیے اس منہ کو عبادت کی. اور اگر ہم سگریٹ پگ ریک پگ پگ مانے کتا اور ریک مانے چوہا, تو کتے ریک کے منہ میں چوہا مارے یا نفاق منہ کو گندا کرے تو بتاؤ کس منہ سے اللہ کا نام لیں گے. دیکھو لاش مسواک رگڑ لو, لاش مسواک رگڑ لو, لیکن بات نہیں آتی کیونکہ وہ بدبو بیٹے کے اندر چلی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے منہ کی اتنی حفاظت کی اور ہم جو ہے وہ بس ایک ذرا مزے کے لیے یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی خاطر لوگوں نے سلطنتیں قربان کر دی, اللہ والوں نے اللہ کی خاطر سلطنتیں قربان کر دی, اپنی جانیں قربان کر دی. آج ہم سے ایک نفار نہیں چھوڑی جاتی دو روپے کی سلطنت, تو لاکھوں کروڑوں روپے کی قربان کی ہے, ایک نفار کا مزہ نہیں چھوڑا جاتا. پھر کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جیتے, کس منہ سے؟ دوستو اللہ کے لیے, اللہ کے لیے چھوڑ دو. لیکن میں ایک بات اور بھی کہتا ہوں کہ اگر پہلے فقہا کو معلوم ہوتا ہے کہ صاف نفار ایسی چیز ہے تو ضرور فقہا کی کتابوں میں باب الباب فضائل نفار بھی لگاتے, نفار کے فضائل بھی لکھتے ہیں, شاید کوئی ہوتے ہوں گے. لیکن دوستو اللہ کے لیے جس منہ کو اللہ نے گندا ہونے سے بتایا ہم اس منہ کو گندا نہ کریں. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی نفار فرماتے تھے ہر وقت, اتنی کثرت سے, تاکہ کیوں؟ کیونکہ ہر وقت بادشاہ فرشتے سے پڑھتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے, اور بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, بدبو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو کبھی آپ سلم اتنا اہتمام فرماتے تھے, لہٰذا جہاں بدبو ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے, تو سوچو جس منہ جو منہ بدبودار ہو جائے گا اس کے قریب فرشتے کیسے پھٹکیں گے. رہی بات کے ساتھ جان جاتی ہے تو اگر جان چلی جائے گی تو اللہ کے راستے میں جائے گی. لیکن آج تک ہمیں ہم نے نہیں سنا کہ کوئی شخص نسوار نہ کھا کر مرا. اگر کوئی ایسی مثال ہو تو ہمارے علم میں لازم ہے. میں نے اپنے علم کے مطابق کہا, اور بفر کپل نے دی علم بن عالم, اور ہر عالم سے اوپر ایک بڑا عالم ہوتا ہے ضرور. لہٰذا اگر ایسا کوئی ہو تو ہم کو بتا دینا, میں اس سے رجوع شاید رجوع کر دوں گا آئندہ. یہ تو کچھ تمہید تھی. اب رمضان شریف کے متعلق بات عرض کرنا چاہتا ہوں. روایت میں نے تلاوت کی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا بھائی یہاں کے پنکھے اس لیے نہیں چلائے کہ لائٹ نہیں ہے, ایک فیس جا رہا ہے, ایک فیس نہیں آ رہا, کچھ فیس آ رہا ہے کچھ فیس نہیں آ رہا. ایسا ہی ہوتا ہے کہ مریض اگر اپنے دل کو پورا نہ کھولے تو تھوڑا فیس آتا ہے تھوڑا نہیں آتا. کبھی فیس جو ہے وہ فیس فیس ایک ہے فیس, اگر فیس سے ترقی کرے تو فیس تک پہنچے گا, کیونکہ اگر حلیف پا پاس نہ پڑے تو ہاتھ کے بعد آگے جا کر پا آ جاتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ حیض سے نکلے, کیونکہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اتقوا, کہ اللہ سے ڈرو, اتقوا ان الہوا حیض الرجال, اتقوا ان الہوا حیض الرجال, کہ یہ جو نفسانی خواہش ہے بری بری باتوں پہ عمل کرنا, اللہ کی نافرمانی کرنا, یہ مردوں کا حیض ہے, یہ مردوں کا حیض ہے. مولانا فرما رہے بھائی میں ناکے دوں, میں نقل کر رہا ہوں مولانا رومی جلال الدین کی ذات کو, بادشاہ کا نواسا اور 500 علماء کے شاگرد استاد, 500 علماء ان کے شاگرد تھے, ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. وہ کیا فرماتے ہیں کہ تقو ان الہوا حیض الرجال, کہ یہ جو نفسانی خواہش ہے کہ کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنا یا چپتے چپتے گندے خیالات ان میں بتانا, یہ کیا ہے؟ یہ مردوں کا حیض ہے. عورتوں کے حیض سے کتنی نفرت کرتے ہیں کہ اس کا قریب بھی نہیں پھٹکتے. بعض لوگ عجیب معاملہ سنا کہ اس زمانے کے اندر گھر عورتوں کو کئی اور ہی بھیجتے تھے. اللہ ایسا نہیں ہے, وہ گھر میں رہے کام کاج کرے گی لیکن ان سے فائدہ مت حاصل کرو جو شوہر ہے ان کے, لیکن کام کاج سب جائز ہے, بالکل ٹھیک ہے. وہ شہر کسی طرح سے بند ہو جاتا ہے, کیوں؟ کیونکہ اگر دل چلانا ہے آپ کام مسجد میں, جسم میں مسجد میں, اور دل دکان میں ہو یا کہیں اور ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ آئے گا کچھ نہ آئے گا. درد یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, کہ اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے کر دیے. پھر آگے اللہ نے عنوان کو آسان کرنے کے لیے فرمایا, یعنی رمضان شریف پورا 30 دن یا 29 دن یا 30 دن جو ہو, تو اس میں روزے رکھے. ہر مسلمان مرد عورت بالغ پر یہ فرض ہے, ہر مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو, بالغ ہو اس پر یہ فرض ہے, نابالغ پر فرض نہیں ہے. لیکن نابالغ کی تربیت کے لیے اس کو رکھوایا جاتا ہے, تاکہ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر اس کو یہ نیا چیز معلوم نہ ہو. الحمدللہ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے 10 برس کی عمر سے پہلے ہی روزہ رکھا اور کوئی وہ نہیں بسی کا چیز ہے. میرے بڑے بھائی نے تو 7 برس کی عمر میں بھی روزہ رکھا تھا. وہ ایک شوق ہوتا ہے, دیکھا دیکھی دیکھا دیکھی. لہٰذا اگر بچوں کو ایسا شوق ہو, بچوں کو ایسا شوق ہو تو ان کو روزہ رکھا دیں. لیکن اس کے اندر اگر وہ مرنے لگے, ایک واقعہ اس کو یاد آئے کہ ایک نواب صاحب کا لڑکا, اس کو روزہ رکھایا گیا, پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں, روزہ کشائی, روزہ کشائی, یہ بھی ایک عجیب ہے. تو اب اس روزہ کشائی کے اندر دعوت رکھی جاتی ہے. اب بچہ چھوٹا تھا, 10-12 برس کا تھا, اس کو گرمی کا زمانہ تھا, اس کو روزے کا تحمل نہ ہو رہا تھا, بیچارے کے آخر تک بری حالت ہو گئی. تو لوگوں نے کہا بھی نواب صاحب سے کہ نواب صاحب اس کو کچھ کھلا پلا دیجیے, اب یہ بالغ تو ہے نہیں, اس سے روزہ فرق نہیں ہے, نابالغ ہے, اگر روزہ ہے توڑ دے گا تو کیا ہے. نہیں صاحب, ہم نے تو اتنا بڑا مجمع اکٹھا کیا ہے روزہ کشائی کے لیے, سب لوگ کیا بولیں گے کہ جس کی وجہ سے روزہ کشائی کی اسی نے روزہ توڑ دیا. بس بہت سمجھایا لیکن کسی نے بات نہ مانی. اگر آگے سب میں جگہ ہو تو بعد میں آنے والے کے لیے جائز ہے کہ وہ فراہم کر آگے آ سکتا ہے, کیونکہ پیچھے والوں نے جگہ کی چھوڑی. تو اب وہ بیچارے کو سمجھایا کہ بھائی پائپ لائن کہاں نہیں پلاتے. نتیجہ یہ ہوا, حضرت مولانا اشرف علی صاحب خانی مدرسے سے زمانہ فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس بچے نے جہاز کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر جان دے دی, مر گیا, لیکن روزہ نہ کھولنے کیا. یہ مطلب نہیں ہے, لیکن روزہ ہر مسلمان مرد و عورت اور بالغ ہو اس پر فرض ہے, زیادہ روزہ رکھے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا دیکھو یہ روزہ تمہارے لیے نیا نہیں ہے, کما خوشی دال ندی رب الفل, یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ تم سے پہلے کوئی قوم سے تھی, تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا. کوئی زیادہ اس لیے آسان کر دیا کہ تم نیا نہ سمجھو کہ صاحب یہ مسلمانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے خاص کیا. ارے یہ کوئی نیا نہیں, پہلے زمانے کے امت بھی یہ روزہ رکھا کرتی تھی. پھر آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, یہاں لام جو ہے یہ لام علمت کا نہیں ہے مولوی صاحب, یہ لام حکمت کا ہے. کیونکہ حضرت تھانوی نے قاعدہ عجیب تفصیل قاعدہ یاد رکھو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں جہاں احکام کے بعد لام آیا ہے وہ علمت کے لیے نہیں ہے بلکہ بطور حکمت کے ہے. حکمت یعنی روزے کی ایک حکمت ہی ہے. حضرت تھانوی کا ترجمہ فرماتے ہیں کہ اس پر توقع ہے کہ تم متقی ہو جاؤ. تو روزے کا ایک حکمت کیا ہے, روزے کی ایک حکمت کیا ہے, تقویٰ, یعنی روزہ رکھنے کی برکت سے تقویٰ اور متقی بننا آسان ہوگا. میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو انسان کے دشمن دو ہیں, انسان کے دو دشمن ہیں, ایک خارجی ہے یعنی باہر کا دشمن اور ایک اندرونی ہے اندر کا دشمن. تو باہر کا دشمن کیا ہے, شیطان ہے. ان شیطان انسانی عدو کو مبین, کھلا ہوا دشمن ہے شیطان. تو اللہ اپنے حضرت رمضان شریف کی برکت سے یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ شیطان کو ذکر دیا جاتا ہے, شیطان کو ذکر دیا جاتا ہے. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو شیطان تو ذکرا جاتا ہے لیکن رمضان میں بھی ان کی حرکتیں جاتی نہیں ہیں, روزہ کر کے بھی اپنی وہی حرکتیں دکھاتے ہیں. تو اصل میں بات یہ ہے کہ دشمن جو ہے شیطان جو خاصی دشمن تھا باہر کا وہ تو پکڑا جاتا ہے, ایک دشمن ہمارے اندر بھی بیٹھا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آدھا آلو بکا کی جنبئی, کہ بے شک ایک دشمن تمہارا پہلو میں ہے اور وہ ہے نفس, جو بری بری خواہشیں نکلتا ہے. تو نفس کا نفس جو ہے وہ پکڑا نہیں جاتا کسی جگہ, یہ نفس یہ ثابت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نفس کو بھی پکڑ کر جو ہے وہ قید کر دے. لہٰذا دو دشمن ہوئے, تو نفس کی چونکہ 11 مہینے کی عادت ہوتی ہے نظر بازی کی, چھپ چھپ کے ماں بہن بہت بیٹی کو دیکھنے کی, یا اگر اللہ والوں کے پاس یا ان کے خادموں کے پاس یا علماء کے پاس یا تبلیغی جماعت میں چلا لگا کر آئے تو اب انہوں نے داڑھی رکھی, اب سطح کے ساتھ یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے تو کہ شیطان پھر نفس دکھاتا ہے کہ چلو اب تو تم ہو گئے یہ نہ کرو. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں جو کرتے تھے چھپ چھپ کے اس کو خیال کر لو, وہ تو کوئی نہیں, وہ تو گزری ہے تمہارے اوپر. تو نہیں, جو سچا ناوالا ہے اس پر بھی پابندی لگائے گا, یعنی چھپ چھپ کے سیلاب سے مزے لینا یہ بھی گناہ ہے. جس طرح سے کسی کی مانند کو دیکھنا یہ گناہ ہے، اسی طرح سے چھپ چھپ کے فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر کے مزے اڑانا یہ بھی گناہ ہے، دلی دل میں کہ چلو صاحب مزے اڑا لو یہ بھی گناہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لب کے لیے معاملہ کیا کہ کچھ بھوک پیاس کا ایک وقت مقرر مقررہ کر دیا کہ صبح سحری سے لے کر افطار کا وقت، یعنی فجر سے پہلے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کچھ مت کھاؤ پیو، کیونکہ جب انسان کھاتا پیتا نہیں ہے تو نفس ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ لہٰذا دونوں دشمن کو کمزور کر دیا تاکہ تمہارے تقوی کے اندر آسانی ہو اور گناہ کے تقاضے سب جائے اور تم اللہ کے ولی اور متقی بن جائے۔ اچھا، اس میں ایک بات یاد آئی کہ دیکھو جو فجر کی جو اذان ہوتی ہے بعض لوگ سحری کرتے ہیں، اچھا سحری بہت پسندیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا، سحری کرنا اچھا بڑا صحیح، اور سحری کے اندر دیر کرنا، یعنی جتنی دیر تک سحری کرے اخیر وقت تک، اخیر وقت سے ذرا پہلے تک، یہ مستحب ہے، یہ شریعت ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو شریعت بہت آسان ہے، اتنی مزیدار ہے کہ سب، اور شریعت کے اندر ہماری زندگی کی ضمانت بھی ہے اور ہمارے سکون کی ضمانت ہے۔ اور فرمایا کہ دیکھو شریعت کے عدل دیکھو اور شریعت کی محبت دیکھو، کہ اگر کوئی بوڑھا، حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بوڑھا اگر بھول کر کھا رہا ہو، بھول کر روزے کے اندر اگر بھول کر کھا رہا ہو، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو یاد مت دلاؤ کہ میاں تمہارا روزہ ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ اس کو یاد مت دلاؤ کہ تمہارا روزہ ہے، تمہاری تم اچھی طرح کھا پی چکے سارے ہو جائے او ڈکار مارے بتائے بس جیت کے ڈاکٹر بول کہہ دو بھیا بس اور مت کھاؤ تمہارا تو روزہ ہے، بس معاف ہے اس کے لیے، یہ شریعت ہے رہن ہے۔ لیکن جوان کے لیے ایسا حکم نہیں ہے، اگر جوان کھانا کھانے لگے بھول کر تو اس کو یاد دلا دو کہ بھائی آپ کا روزہ ہے، اور شریعت کا رحم دیکھو، یہ شریعت کی کتنی مہربانی ہے کہ بوڑھے پر کتنا رحم کیا کہ اگر بھول کر کھانے لگے اس کو کچھ مت کہو، کھانے دو، جب وہ پیٹ بھر جائے اور ڈکار مار دے، یہ ڈکار رسید ہوتی ہے، تم بیٹا کہتے کہ بھائی بس کرو اب بہت کچھ آ گیا، یہ ڈکار رسید ہے، تو پھر کیا کہتے کہ بس اب اس کو یاد کرا دو دنیا بس کرو۔ اب جو ہے روزہ ہے تمہارا، بس اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں آیا، دیکھو شریعت کتنی رحم کی ہے۔ اگر اس شریعت میں تمہیں مسئلہ ایک بتا رہا تھا کہ بعض لوگ اتنی دیر کرتے ہیں کہ سحری کے بند ہونے کے لیے اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ اذان جب ہوگی تب ہم سحری بند کریں گے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ طلوع فجر تک ہے، جیسے کل کا طلوع فجر ہوگا میرے خیال میں 5:18 ہے، تو اگر 5:18 سے پہلے سحری بند کر دیں، کیونکہ اذان ہمیشہ طلوع فجر کے بعد ہی جاتی ہے، گویا کہ روزے کا وقت شروع ہو چکا اور روزے کے وقت کے شروع ہونے کے بعد اذان دی جاتی ہے، لہذا اذان کا انتظار کرنا یہ اپنے روزے کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ لہذا مؤذن کے اذان کا انتظار صبح نہ کیا جائے، فجر میں مؤذن کی اذان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ پوچھ لیا جائے۔ آج کل تو ماشاءاللہ جگہ جگہ یہ چارٹ ملتے ہیں جس میں طلوع فجر لکھا ہوتا ہے کہ صبح صادق کا وقت کب تک ہے، افطار سحری کا وقت، لہٰذا اس سے 1-2 منٹ پہلے بند کر دیں، اذان کا انتظار نہ کریں، کیونکہ اذان ہمیشہ وقت کے بعد جب روزہ شروع ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد اذان دی جاتی ہے، اگر کسی نے اس وقت تک کھانا کھایا تو اس سے روزہ نہ ہوگا۔ سمجھے بھائی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا یہ بات، اگر کسی کی نہ آئی ہو تو اور وضاحت نماز کے بعد وہ کروا سکتا ہے۔ ایک تو صبح کی بات ہو گئی نا، اور شام کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اب سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، روح افزا، جامع شیریں سب، اور پکوڑے بھی ہیں، جلیبی بھی ہے، کیلے بھی ہیں، موسمی اچھے سب کچھ لگا ہوا ہے، اور دہی بڑا بھی رکھا ہوا ہے، دہی بڑا، لیکن چاہے دہی بڑا ہو چاہے کوئی بھی بڑا ہو، لیکن جب تک اللہ اکبر کے اذان نہ آئے، کہہ دے اللہ سب سے بڑا ہے، اس وقت تک کسی دہی بڑے کو ہاتھ مت لگاؤ۔ یعنی عموماً جو شام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں مؤذن اذان دیتا ہے، وہ جب خیری افطار کا وقت کھل جاتا ہے اس کے بعد اذان دیتا ہے، لہذا اگر اذان کا انتظار کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ آج کل ریڈیو وغیرہ والے اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنی گھڑیوں کو جو ہے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم سے ملا لیں اور جب وہ وقت ہو جائے ایک منٹ کا انتظار کر لے احتیاطاً ایک منٹ کا انتظار کر کے پھر روزہ کھولے. روزہ کھولنے میں اتنی جلدی بھی نہ کرے کہ صاحب ابھی جو ہے ہوا نہیں اور کھانا شروع کر دیا کہ تاکہ کہیں بڑا جلدی سے اندر پہنچے کیونکہ پڑوسی زیادہ کھا لے گا تو جلدی شروع کرے. نہیں اذان کا تھوڑی دیر انتظار کر لے. ہاں بعض لوگ اذان ذرا دیر سے دیتے ہیں مغرب کی اذان بعض لوگ رمضان شریف سے ذرا دیر سے دیتے ہیں. لہٰذا اگر دوسری جگہ سے اذان کی آواز آ جائے اپنے محلے کی اذان سننا ضروری نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ محلے کی اذان سننا ضروری نہیں ہے. ریڈیو والے بھی سائرن بجاتے ہیں لیکن اپنے گھڑی کو ضرور دیکھ لیں غلطی سے وہ لوگ پہلے نہ بجا لیں. لہٰذا اپنی گھڑی میں جب وقت ہو جائے تو صاحب آپ روزہ کھول سکتے ہیں. لیکن بعض لوگ سحری میں کیا کرتے ہیں کہ اتنا زیادہ کھاتے ہیں گھر کے مارے کہ 12-13 گھنٹے کا روزہ ہے اور بتاؤ ہماری جان نکل جائے. اتنا کھاتے ہیں کہ جب نماز پڑھتے کہتے ہیں اللہ اکبر تو جو تھوڑی بڑا پیٹ میں ہوتا ہے وہ بھی کہتے ہیں اللہ اکبر, وہ بھی حلق سے نکلنے کو تیار ہوتا ہے. حلق تک اتنا کھاتے ہیں کہ حلق تک ڈوس لیتے ہیں ڈر کے مارے کہ شام تک کیسے گزرے گی. تو اپنے پیٹ تھوڑا سا کھا لو, یعنی جتنا جس کی گنجائش ہے مناسب اتنا کھا لیں. زیادہ فکر نہ کریں کہ صاحب اگر حلق تک بھرے گا تو کچھ نہیں سوائے الٹی ہونے کے باہر نہیں آئے گا. بس اللہ پہ بھروسہ رکھے اور چھوڑ دے. اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف میں ایسی برکت رکھی ہے کہ رمضان میں ایک روزہ رکھنا 100 روزوں کے برابر لگتا ہے اور رمضان شریف میں تو پتا بھی نہیں چلتا کیسے شام کا وقت آ جاتا ہے. زیادہ اللہ پہ بھروسہ رکھے اور اتنا ڈرے نہیں کہ حلق تک ٹوٹیں گے تبھی ہمارا روزہ جو ہے وہ صحیح گزرے گا. اللہ پہ چھوڑ دے ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی مرتا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو مشکل کر کے پیش نہیں کیا. تو لیکن ان روزوں کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم متقی بن جائیں, اللہ والے یعنی گناہ سے بچے. اور روزے کے اندر گناہ کرنا تو یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے. ایک بہت ہی عجیب سی بات ہے کہ روزے کے اندر گناہ کریں. اللہ تعالیٰ نے تو روزے کا ایک حکمت بیان فرمائی, ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ تاکہ ہم متقی بن جائیں. متقی یعنی اللہ والے, کیونکہ جو گناہوں سے بچتا ہے وہ اللہ والا ہے, جو گناہ سے شخص بچتا ہے وہ اللہ والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسری جگہ فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی متقی بن جاؤ. گنو ماں سادتی تو میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو ایک تو روزہ پیٹ میں ہو, ایک تو روزہ پیٹ میں ہو, پھر اس حالت میں تم کسی اللہ والے کے پاس کسی متقی کے پاس بیٹھو تب کیا ہوگا؟ نور والا نور یعنی تقوی کے دو انجن لگ جائیں گے اور تم جلدی سے اللہ تک اڑ کر پہنچ جاؤ گے. لہٰذا میرے مرشد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف یہ لوٹ کا زمانہ ہے, یعنی اللہ کا ولایت اور اللہ کی ولایت اور دوستی حاصل کرنے کا اس سے بہترین زمانہ کوئی نہیں ہے. لہٰذا دوستو جلدی کرو, وقت آ رہے نا. اللہ خیریت اور عافیت سے پورا رمضان شریف ہم کو صحت عافیت اور خیریت کے ساتھ عطا فرمائے. لیکن اس رمضان میں یہ نیت کرو کہ ہم نے کتنے رمضان گزار دیے اب ہمیں اللہ والا بننا ہے. کیونکہ دوستو یہ اللہ والا بننے کا کہتے ہیں لوٹ سے لگتی ہے سیل یہ زمانہ ہے کس کا؟ کہ ہم اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست بن جائے. لہٰذا جس سے جتنا زیادہ ہو سکے کسی اللہ والے کے صحبت میں بھی بیٹھے تاکہ ایک تو رمضان کے پیٹ میں روزہ ہو اور پھر اپنا جسم بھی اللہ والے کے پاس دل کو لے کر آئے تاکہ اس دل کے اندر پیٹ میں روزہ اور دل میں اللہ کے انوار, پیٹ میں بھی انوار دل میں بھی انوار, تو کیا ہوگا؟ یہ نور نلا نور ہو جائے گا. اس کے چہرے سے اس کی آنکھوں سے اس کی ہر چیز سے پھر انوار ہی انوار چھٹیں گے. اچھا ایک گناہ جو بہت ہی عام ہے اور عوام حوادث میں مبتلا ہے, چاہے اتنی بڑی گاڑی ہو اور اتنا بڑا پکڑ بھی ہو, اور وہ گناہ ہے غیبت کا گناہ. غیبت, اچھا اب کوئی شخص کسی کی برائی کرنے لگے کہ صاحب فلاں آدمی ایسا ہے, کوئی منع کرے کہ بھائی غیبت مت کرو, تو جواب آگے سے دیتے ہیں کہ صاحب یہ برائی تو اس کے اندر موجود ہے. مثلا شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا کسی کی ماں بہن کو دیکھتا ہے, تو اگر وہ بتائے صاحب وہ تو ایسا کرتے ہیں تو کہو کہ بھائی مت کہو, تو کہتے ہیں صاحب وہ تو کرتا ہے ایسا. ارے اسی کا نام تو غیبت ہے بھائی, کہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہو اور پھر اس کا تذکرہ کرنا اس کا نام ہے غیبت. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور پھر اس کا تذکرہ کیا یہ تو بہتان ہے, بہتان
یعنی غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے کہ وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے پھر اس کا تذکرہ کیا جائے. کیا وہ دیکھو صاحب ان کو دیکھو جو ہے اللہ والوں کے پاس جاتے یا جو ہے کیا نام ہے تبلیغ میں چلا لگاتے لیکن حرکتیں ان کی ایسی ہیں, یہ کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. تو دوستو یہ گناہ ہے, کسی کا تذکرہ مت کرو چاہے وہ اس کے اندر موجود ہو, اسی کا نام تو غیبت ہے. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسے شخص عالم, کسی عالم یا اللہ والے یا ان کے غلام یا دین کا کوئی خادم چاہے اتنا درجے میں ہو, عام آدمی کی غیبت تو ہے ہی بری, عام آدمی کی غیبت تو ہے ہی بری, ان لوگوں کی غیبت کرنا یعنی کسی عالم ان کو اٹھا دو, دیکھتے رہا کرو, اگر کوئی پڑوس میں سونا ہو تو اٹھا دو, یہ سونے کا وقت نہیں, یہ چاہنے کا وقت ہے. تو لہذا کسی عالم, کسی اللہ والے یا ان کے خادم یا دین کے کسی خادم چاہے ادنا درجے میں ہو, اس کی غیبت کرنا بہت برا ہے. لہذا اس چیز سے بہت بچو. اگر کوئی تذکرہ کرنے لگے, حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ, امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے سامنے اگر کوئی شخص غیبت کرنے لگتا تھا تو حضرت اس کو منع فرما دیتے, لیکن اگر وہ پھر بھی تذکرہ کرتے تھا اب کہہ کے حضرت سنتے نہیں تھے, پھر آخر میں فرماتے تھے جو تم کہتے ہو ایسا نہیں ہے. لہذا اپنے مسلمان بھائی کی غیبت جس طرح کرنا حرام ہے, اس طرح سے سننا بھی حرام ہے, کیونکہ یہ بھی مزہ ہے, ارے وہ جو ہے نا وہ ارے دیکھو ایسا کرتا ہے, بس کیا بتائے اس کی حرکتیں تو ایسی ہیں. ہاں وہ کہتا ہے ہاں ہاں یار تم نے صحیح کہا, ہمیں بھی کچھ کچھ ڈاؤٹ تھا, تم نے صحیح کہا, پہلے تو ہمیں سب ڈاؤٹ تھا, آج یقین ہو گیا, ہاں ہاں یار ایسا ہے. اور وہ بھی کچھ کہتے ہیں, وہ اٹھو وہ اٹھو یہ دوستو, یہ جس طرح سے غیبت کرنا حرام ہے اس طرح سے سننا بھی حرام ہے. مت سنو کسی کی غیبت, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے کسی بندے کی غیبت ہوائی اڈوں پر یا اسٹیشنوں پر یا دکانوں میں یا بازاروں میں اللہ کی بندوں کی غیبت کی جائے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. لہذا اس سے بھی بہت بچو, عام آدمی بھی اس سے بہت احتیاط کرتا ہے, لیکن جو خاص حلقے, جو خاص حلقے یعنی جو دیندار حلقے مشہور ہیں, جو دیندار کہلائے جاتے ہیں نا, ان کے یہاں بھی یہ بہت ہے. تو لہٰذا اس سے بہت بچو. بالکل یہ تو ایسا ہے کہ جیسا اپنی نیکیا کسی کو اٹھا کر دے دینا, اپنے گھر سے سارا سال و سامان اس کو اٹھا کر دے دینا اور خود کلاش ہو جانا. تو دوستو یہ رمضان کا زمانہ اللہ کا دوست اور اللہ کا ولی بننے کا زمانہ ہے, اللہ کے دوست اور اللہ کا ولی بننے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں کیا ہے کہ بن جاؤ, جلدی کر لو, دیر نہ کرو, کیا پتا یہ وقت آ جائے آئندہ نہ آئے, آئندہ آج ہے آئندہ نہ آئے. اچھا خاص لوگ اس زمانے میں ایک بڑا اچھا کام کرتے ہیں, خوشی کی بات ہے, وہ یہ کہ پورا مہینہ داڑھی نہیں کاٹتے, پورا مہینہ داڑھی نہیں کاٹتے, تو بہت اچھی بات ہے. لیکن رمضان کا اللہ صرف رمضان کا نہیں ہے, پورے سال کا ہے. لہذا رمضان میں بھی نہ کاٹو اور رمضان کے بعد بھی نہ کاٹو, اس رمضان میں ہمت کر کے ایک نیت کر لو کہ ہم اس رمضان میں ایک پوری مٹھی داڑھی رکھیں گے, پوری ایک مٹھی پوری, ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی, پورا ایک مٹھی. اور ایک گناہ اور کے بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹکنے چھپانا صرف نماز کے لیے ہے, کہ ٹکنے جو ہے کھولنا, ٹکنوں کو کھولنا یہ صرف نماز کے لیے ہے. لہٰذا نماز میں ہے جلدی سے شلوار اوپر کی یا پتلون کو اور پینٹ کو مول لیا اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی فوراً جلدی سے نیچے گیا اور پھر اپنا چلے گئے. تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, ما اصل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جتنا حصہ کخنوں سے چھپے گا وہ سب کا سب جہنم میں جلے گا. تو بتاؤ کسی میں اتنی ہمت ہے کہ اپنا پاؤں آگ میں رکھ کے دکھائے؟ کوئی ایسا ہے بہادر جو دنیا کی آگ, دنیا میں آگ جلائے اور اپنا پاؤں اس میں رکھ کے دکھائے؟ کوئی ایسا بہادر ہو تو ہاتھ کھڑا کرے, نہیں نا. تو سوچو اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی بھڑکائی بھی آج تو کون تحمل کر سکتا ہے. لہٰذا دوستو اس گناہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا ایک دوست نے ہمارے کہا, ان جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو ان بیچاروں نے کہا کہ موزے بھی نہیں, پوچھا کہ موزے کا کیا کریں, وہ بیچارے گھر کے مارے ان میں موزے بھی نہیں پہنے, سمجھے کہ شاید موزے سے بھی ٹکنا چھپانا حرام ہے. تو دوستو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, جو حضرت شیخ الحدیث صاحب مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ کے شیخ ہیں, انہوں نے اپنی کتاب بدر المجود شرح ابو داؤد شریف میں لکھا ہے کہ ہر وہ کپڑا جو اونٹ بن جا رہا ہوں, ہر وہ لباس جو جو اوپر سے آ رہا ہو اس سے ٹکنا نہ چھپے. ہاں اگر موزہ ہے تو ٹکنا چھپ جائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چاہے موزہ آپ عام موزہ لیں, چاہے گھٹنے تک بنوا لیں, چاہے کمر تک بنوا لیں, چاہے گردن تک بنوا لیں. کوئی اگر اس موزہ جو گردن تک بھی ہو اور اس سے ٹکنا چھپ جائے کوئی حرج نہیں ہے. لہذا ہر وہ لباس جو نیچے سے آ رہا ہو اس سے اب سردی لگ رہی ہے, اب کیا کرے گا بےچارا, ڈر کے مارے موزہ بھی نہ پہنے گا کیا؟ نہیں, ہر وہ لباس جو نیچے سے آ رہا ہو اس سے ٹکنا چھپ جائے کوئی حرج نہیں ہے. اور ہاں, ٹکنا چھپانے کا حکم تو حالت سے ہو, قائمن او ماشین, یعنی کھڑا ہو یا چل رہا ہو, ان دو حالت میں کھڑا ہو یا چل رہا ہو. اگر بیٹھا رہا ہے ٹکنا چھپ جائے, جیسے میرا بھی ابھی ٹکنا چھپا ہوا ہے نا, میں مولوی صاحب تمہارے ٹکنا چھپا ہوا, اس میں کوئی حرج نہیں. کھڑا ہو اور چل رہا, اے بھیا لائٹ نہیں ہے, تو کیا دبا آزمائی کر رہے ہیں بٹنوں سے, یہاں اتنے سارے بچھو تھوڑی بیٹھے رہے, گرمی میں چل رہے ہیں. تو جب ٹکنے کا حکم تو حالت میں, جب کھڑا ہو اور جب چل رہا ہو تب نہ چھپائے. اور اگر بیٹھا ہے لیٹا ہے ٹکنا چھپ جاتا ہے کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ حکم مردوں کے لیے ہے, اپنی بیوی کے جا کے ٹکنے نہ کھلوا دینا. کتاب کا ہم نے تو مولوی صاحب سے سن کیا ہے کہ صاحب ٹکنے نہیں چھپنے چاہیے, تو یہ صرف حکم مردوں کے لیے ہے. بیویوں کا ٹکنا چھپا رہ دینا, ان کے لیے ٹکنا کھولنا چھپنا ہے. جیسے آج کل جاتی کہتے ہیں کہ ملا شلوار سی دو, ملا شلوار جس میں جو ہے اوپر تک ہو, نہیں, ان کا ٹکنا چھپے. دو حکم ہو گیا, ایک تو داڑھی کا بتا دیا, اب پوچھو گا سنو, پوچھے یہ کنارا, یہ کنارا شفتِ اولیاء کا طرف آخر مونچھوں سے نہ چھپے. اگر کسی کو پاس رہتے ہیں کہتے ہیں کہ صاحب مونچھ نہیں سے کچھ نہیں, مونچھ نہیں سے کچھ نہیں. اچھا بھائی, تم کو مونچھوں کا اتنا شوق ہے تو اس شوق کو اگر پورا کرنا ہے تو یہ کنارا کھول دو, لیکن یہاں کیا بڑی بڑی رکھ لو. پتہ نہیں کون سے پہلوان مونچھے رکھتے ہوں گے, ہمیں تو کسی پہلوان کا معلوم نہیں کہ پہلوانی مونچھوں سے ہوتی ہو. پہلے زمانے میں پہلوان تو گاؤں پہ کھیلتا تھا, اب پہلوانی مونچھوں سے دکھائی جاتی ہے. چلو کوئی بات نہیں, مردانگی بھی دکھائی جاتی ہے. کہتے ہیں مرد کی علامت ہے مونچھے, مونچھے مرد کی علامت ہے. تو یاد رکھو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مونچھے نہ رکھی, مونچھے برابر کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 مردوں کے برابر طاقت تھی, 4000 مردوں کے برابر طاقت تھی جناب. پکڑے گئے نا, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے میں عیب, اس میں عیب نہیں ہے, بلکہ اچھا معلوم ہوگا. ایک شاعر فرماتے ہیں کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی عجیب سے لگتی ہے, عجیب لگتی ہے, تو میرے شاعر کا عجیب بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, اگر داڑھی کے رکھ لینے سے چہرہ بدنما لگتا, تو پھر داڑھی میرے سرکار کی سنت نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیا خراب شکل دے گا؟ اپنے پیارے, اور پیارے بھی ایسے کہ پوری کائنات سے ایسا پیارا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی دی, ہاں داڑھی دی, تو کتنی پیاری شکل رہی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو کیا خراب چیز دے گا؟ تو ایک شخص نے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہم داڑھی نہیں رکھتے کیونکہ ایک خلاف فطرت ہے. حضرت نے فرمایا وہ کہتے کہا اگر داڑھی ہوتی تو بچہ جو ہے وہ بچے کی بھی داڑھی ہوتی, بچے کی داڑھی ہوتی, اس سے چونکہ فطرت کے خلاف ہے اس لیے ہم کاٹ دیتے ہیں داڑھی کو. تو حضرت نے فرمایا کہ ادھر آؤ قریب, کہا کیا کریں گے حضرت آپ؟ نے کہا میں مکہ مار کے تیرے دانت توڑوں گا سارے. تو اس نے پوچھا کیوں؟ کہا جب تم پیدا ہوا تھا تیرے منہ میں دانت بھی نہیں تھے, تیرے منہ میں دانت بھی نہیں تھے, چلا ہم نے تیرے دانت بھی توڑ دوں. تو کیا یہ دلیل ہے کہ جو چیز پیدا ہوتے نہ ہو, اگر بچہ ماں کے پیٹ سے داڑھی لے کے نکلتا تب کیا حال ہوتا, کیسا عجیب لگتا؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ نہیں ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ صاحب بچپن سے چیز نہیں تھی تو ہم کیسے کریں, دیکھو شریعت کی چیز جو ہے حکم بالغ ہونے کے بعد لگتا ہے کہ جب 14 برس کا یا 15 برس کا. آج کل تو لڑکے جلدی بالغ ہونے لگے, اب تو فلمیں دیکھتے ہیں اور پتہ نہیں کیا چیز کرتے ہیں, تو بچے بھی جو ہے وہ آج کل جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, 12 13 سال. اور بھائی زمانہ ہے, انڈین فلمیں اور کیبل اور پتہ نہیں انٹرنیٹ پہ چھپ چھپ کے کیا کیا دیکھتے ہیں, اب تو بہت جلدی بالغ ہو جاتے ہیں. جیسے ایک بچہ تھا 5-6 برس کا, اس نے اپنی اماں سے پوچھا کہ امی میں کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ بیٹا تم نے جانے تھے ہل پارک میں, تو وہاں ایک ڈبے کے اندر کنویں رکھا ہوا بھیا. بہت اچھا, کہاں میرے ابا کیسے پیدا ہوئے؟ کہاں تمہارے دادا اور دادی جو ہے وہ وزیرستان گھومنے گئے تھے وہاں پر ان کو جو ہے وہ ایک جو ہے تمہارے پا مل گئے. کہا بہت اچھا. کہا میرے دادا کیسے پیدا ہوئے تھے؟ کہا ان کے اما ابا کہیں گئے ہی تھے, ان کو جو ہے وہ تمہارے دادا مل گئے. اب بچہ سوچنے گا, کہتے ہیں اما ذرا یہ بات تو بتاؤ کہ ہمارے گھر میں کوئی نارمل طریقے سے بھی پیدا ہوا ہے کہ نہیں. تو بھائی آج کل کے بچے تو بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ہمارا میرا فرق نہیں معلوم ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کچھ دیکھتے ہیں تو سب سیکھ جاتے ہیں. اسی لیے حضرت خانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو شادی شدہ ہیں اور جن کے بچے ہیں ان کو ایک نصیحت فرمائی کہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی حرکت مت کرو. یعنی اگر بیوی کا چمہ لینے کو جی چاہ رہا ہے تو بیوی کو سائڈ سے کرو, بچوں کو سائڈ سے چھپا کے کرو, بچوں کے سامنے مت کرو ایسی حرکت, اور خوب اچھی طرح سلا دو ورنہ بچے جو دیکھتے ہیں پھر اس کی نشر بھی کرتے ہیں. حضرت تھانی کی نصیحت ہے, بلکہ حضرت تھانی نے تو اور فرمایا اس سے بڑھ کے کہ اگر جس عورت کے پیٹ میں بچہ ہو تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس سے بھی ایسی باتیں مت کرو کیونکہ وہ بچہ سب سنتا ہے, جس کو دیکھنا چاہے بالکل دیکھ سکتا ہے. حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں یہ میں. دادا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بڑا بدتمیز اور بے ادب ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے کہ ماں باپ احتیاط نہیں کرتے. اب بچوں کے سامنے اگر ابا اما کا چمہ لے گا تو بچے کیا کہیں گے؟ یہ سیکھیں گے نا, تو ادب کی چیز. بچوں کے سامنے دیکھو بچے عجیب ہیں, وہ ماں باپ کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے ہیں. اگر وہ آپ کے سامنے نہیں کریں گے تو کسی اور کے سامنے کریں گے. ہم نے ایسے کہ عجیب عجیب سے منظر دیکھے کہ چھوٹے چھوٹے بچے الٹی الٹی حرکتیں کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ جو فلموں کے اندر اور انٹرنیٹ کے اندر اور کیبل کے اندر جو دیکھتے ہیں پھر وہ لاگو کرتے ہیں, وہ لاگو کرتے ہیں اس کو جگہ جگہ پر. لہذا فرمایا ایک مشورہ دیا کہ ایسا کوئی حرکت نہ کرو, نہ کوئی ایسی حرکت والی چیزیں مہیا کرو, مثلاً ٹی وی یا وی سی آر ڈش اینٹینا اور کیبل اور انٹرنیٹ, کہ جس وجہ سے بچے برباد ہوگا. ہو گیا نا. اور روزے کے اندر ایک احتیاط اور, وہ کیا کہ اپنی نگاہ کی بہت حفاظت کرو, اپنی آنکھوں کو بھی بچاؤ, کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو اور اپنے دل کو بھی بچاؤ کہ نہ گندا خیال دل میں پکاؤ. دیکھو خیال کا آنا برا نہیں ہے, آنا برا نہیں ہے, لانا اور ٹکانا برا ہے, لانا اور ٹکانا برا ہے. لہٰذا اگر خیال آ جائے پرواہ مت کرو, کسی نیک کام میں کسی دوستوں میں حق بول کر باتیں کرنا شروع کر دو, لیکن خود خیال سے مت لاؤ. اگر خیال آ جائے بس مشغول ہو جاؤ کسی کام میں, کیونکہ حضرت خانی فرماتے ہیں کہ فلسفے کا کاٹا ہے النفس لا تتوجہ الى شيء في آن واحد, نفس ایک وقت میں دو جگہ مشغول نہیں ہو سکتا. لہٰذا اگر آپ اس کو دینی کام میں لگا دو گے, چاہے اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگ جاؤ, چاہے اپنی بیوی سے باتیں کرنے لگ جاؤ, اور رمضان شریف کے جو روزوں کے متعلق اور جو مسائل ہیں وہ علماء سے پوچھ لو اور اس سے پوچھ کر مسئلہ جو ہے اس پہ عمل کرو, اور بیوی سے بھی احتیاط کرو روزے کی حالت میں, اس سے جو ہے ایسی باتیں بھی مت کرو. اور اس سے بیوی سے اگر کسی نے روزے کی حالت میں صحبت کر لی تو صرف سزا نہیں کفارہ بھی ہے, 7 دن مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں. لہٰذا ایسا کام مت کرو کہ جس سے شہوت بھی بڑھ کے. لہٰذا کچھ رات کو, لیکن بعض لوگ بےچارے ڈر کے مارے سمجھتے کہ اگر رمضان شریف میں پورے مہینے صحبت نہ کرے, روزے کی حالت میں منع ہے. آپ کو جی چاہے اگر مزے اڑانے کو رات کو لاؤ, رات کو کون منع کرتا ہے. لہٰذا مسائل جو ہے علماء سے پوچھ کر اگر علماء سے پوچھ کر چلو گے تو سکون سے اور چین سے زندگی گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر میں مشورہ دیتا ہوں کہ رمضان شریف کے جو مسئلے ہیں جتنے بھی ہیں علماء سے ان سے پوچھ کر عمل کر لو. دیکھو جو مسئلہ پوچھ کے عمل کرو گے نا اس میں آپ کے لیے چین اور سکون ہے. اور پھر جس ایک عالم سے اس عالم سے پوچھو جس سے آپ کو مناسبت ہے, اور ایک سے پوچھنے کے بعد دوسرے سے تصدیق مت کرو کہ صاحب ملاؤں کو لڑائے. حضرت مولانا یاسین خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطا لکھا, حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کرتے تھے حضرت کی طرف سے, تو اس نے خطا لکھ کے دے دیا. تو جو سائل تھا جس نے مسئلہ پوچھا تھا اس نے کسی اور مولوی سے بھی مسئلہ لے لیا, اس نے مسئلہ کچھ اور کہا کیونکہ اختلافات ہوتے ہیں. تو اس نے پھر کہا کہ آپ نے تو ایسا کہا اس نے ایسا کہا, تو حضرت نے فرمایا کہ جواب مت دو. حضرت خانوی نے پوچھا مولانا یعقوب نانوتی سے کہتے تھے اس کا جواب دے دوں, حضرت نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی, ہاں یہ لکھ دو کہ ہم جنگی مرغے نہیں ہیں, ہم جنگ لڑنے والے مردے نہیں ہیں کہ جنگ ہی آپس میں کرتے رہے. کہہ دو جس کا جیتا عمل کرو ہمارا دماغ مت کھاؤ. جانا ایک عالم سے مسئلہ پوچھو جس سے آپ کو مناسب ہے اس سے پوچھ پوچھ کے چلو. میں بندہ میں ممبر میں بیٹھو ممبر رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر دیکھو اگر عالم سے مسئلہ پوچھ پوچھ کے چلو گے واللہ آپ کی زندگی بہت چین سے اور بہت سکون سے گزرے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت زیادہ ہو گیا لیکن دیکھو میرا گلا خراب ہے. گلا گھنٹے بھر میں نے یہاں ممبر پہ بیٹھ کے تقریر کی. میں نے اپنا گلے کو قربان کیا اپنے گلے کو قربان کیا. اب آپ کا تھوڑا سا وقت تو لیا تکلیف تو ہے لیکن مجھے بھی تکلیف ہوئی لیکن میں نے کوشش کی کہ اپنا دل کا درد آپ کو پیش کر دوں اپنے دل کا درد آپ کو پیش کر دوں. لادا اگر کبھی وقت زیادہ ہو جائے تو سمجھ جاؤ اگر محبوب کہہ دیں محبوب کہہ دیں کہ مت جاؤ بس پکڑ لیں کیا کہے گا سواد صاحب اچھی بات ہے محبوب کے پاس میرے تک بیٹھنے میں مزہ آتا نہیں آتا تو بس سمجھو کہ اللہ کی محبت میں اگر تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو سمجھ جاؤ کہ ہم اللہ کے پاس بیٹھے اللہ کی کیونکہ اللہ کی محبت کی بات ہے نا تو سمجھ جاؤ ہمارا نفع زیادہ ہوا. اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ دیکھو جب دین کی مجلس ہو تو جلدی آؤ. اگر صدر پرویز مشرف صاحب اعلان کر دیں کریں گے تو نہیں اور کر بھی دیں گے اعلان کر دیں تو کیا ہوگا. اگر اعلان کر دیں کہ جو شخص 6 بجے آئے گا ٹھیک 6 بجے اور سب کو ایک ایک پیٹرول پمپ کا پلاٹ ہزار ہزار گز کا دیا جائے گا تو کیا ہوگا. سب 5 بجے پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے جلدی پہنچ جائیں گے کیوں اور سب سے آگے پہنچنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم کو جلدی ملے. لیکن کیا بات ہے اللہ کی محبت کی بات ہو اور خوب جو ہے ہم کو یہ شکایت ہے میں نے کہہ دیا ہم کو یہ شکایت ہے کہ جس وقت 1 بجے کا وقت ہے اب دیکھو گنتی کے 3 آدمی ہوتے ہیں. دنیا کی محبت میں تو 5 بجے سے پہنچ پہلے 5 بجے پہنچ جائے گھنٹہ بھر پہلے اور چاہے اگر وہ 6 بجے کے بجائے 8 بجے بھی شروع کرے اور پوچھے کہ بھائی وہ معاف کیجیے گا دیر ہو گئی تو کہیں گے نہیں نہیں نو پرابلم کوئی بات نہیں اگر دیر بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن اگر مولوی ذرا سی دیر کر دے تو سب شور بچانا شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے. ابھی اللہ کی محبت کا ہمیں پتہ نہیں ہے پر وہ جو اللہ کی محبت کا درد ہے اس کی قیمت کا بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. شاعر فرماتے ہیں کہ ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ذرہ درد غم کے ہاتھ اگر کسی کو اللہ کی محبت کا ادنا سے ذرہ بھی مل گیا تو اللہ دونوں عالم اس کے سامنے ہے. جس خود اللہ والوں سے پوچھو جن کو اللہ کی محبت کا ذرے مل گئے جن کو ملے ان سے جا کر پوچھو انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے در کا جب مزہ پایا کیا پایا. بس مولا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نام لیتا ہوں جب میں نام اوچو نام اوچو پر زبانم نہیں رو جب اللہ تعالیٰ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے تو کیا فرماتے ہیں ہر بنے تو اب آدر میں چلو ہر بنے تو میرا بار سال دریا شہد بن جاتا ہے. واللہ یہ جتنے دنیا کے مزے ہیں سب پانی ہیں ایک دن سب فنا ہو جائیں گے لیکن اللہ کی محبت کا مزہ ایسا ہے کہ وہ باقی ہے اور جو اس محبت میں مرتا ہے وہ بھی باقی ہو جاتا ہے. دیکھو کتنے اولیاء اللہ دنیا سے تشریف لے گئے ہزاروں سال ہو گئے ان کے ہزار سال کسی کو 1200 سال کسی کو 1300 سال لیکن آج بھی ان کا نام باقی ہے نا. آج بھی کہتے ہیں کہ دیکھو وہ اللہ والا اللہ پر اپنی جان فدا کر دیا غیر اللہ سے اس نے دل کو بچایا اور اللہ پر مالا پر اپنی جان کو فدا کر دیا آج بھی ان کا نام باقی نا. اور غیر اللہ پر جو مرے آج ان کا نام لیتے لیکن کہتے چھو لانت ہو اس شخص پر جس نے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ پر اپنی جان دی. یہ کہتے نا اس کو لانتیں کھڑی اور پھٹکارے برستی ہیں اور جو اللہ پر جان دیتے ہیں کہتے ہیں اللہ کاش ہمیں بھی ویسا بنا دے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ یہ آپ کا بہت مبارک مہینہ رمضان شریف آ رہا ہے. اے اللہ ہم کو صحیح مسئلے کے مطابق روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اور اے اللہ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ وعدہ بنا دیجئے 100% تقوی والی حیات عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس مبارک مہینے میں ہم گناہگاروں کے لیے بھی فیصلہ فرما دیجئے. اے اللہ اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے اور ہم سب کے لیے فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم کو 100% اللہ والا بنا دیجئے 100% تقوی والی حیات ہم سب کو عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیجئے. جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے. جو نہیں مانگا میں اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دیجئے. صلی اللہ علیہ نبی کریم برحمتہ یا ارحم الراحمین.